بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ حدیثوں میں منقول ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تو قبر کے اندر جو حالات آتے ہیں، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، اس کو سوچ کر اور اس کا خیال کر کے، اس کا تصور کر کے وہ رونے لگتے تھے، پھر روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ حدیث پاک میں حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ روتے روتے وہ اپنی داڑھی کو بھی تر کر لیتے، بہت روتے. ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ہذا، کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب تو اتنا آپ اتنا نہیں روتے، اور قبر کا تصور کر کے، قبر کے عذاب کو سوچ کر آپ اتنا روتے ہیں، یہ کیا بات. اب ان کا جواب سنو اور پھر غور کرو، عبرت حاصل کرو کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، ان پر اللہ کا اس قدر خوف، وہ روئیں اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہم قبر کو سوچنے کو تیار نہیں، قبر کے اندر جو حالات آتے ہیں اسے غور کرنے کو تیار نہیں، پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کو تیار نہیں، حالات بدلیں گے کیسے. حضرت سے کہا گیا کیا بات ہے، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا اثر نہیں لیتے، اتنا نہیں روتے، اور قبر کو سوچ کر، قبر کے عذاب کو سوچ کر آپ اتنا اثر لیتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اس کے جواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنایا. سنو، توجہ سے سنو میرے بھائیوں، آج امت کو انہی مضامین کو سنانے کی ضرورت ہے. آج امت گناہوں کے دلدل میں پھنس رہی ہے، آج گناہ کر کر کے امت کے قلوب سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے ضرورت ہے ان کے سامنے قبر کا نقشہ کھینچو، جہنم کا نقشہ کھینچو، اللہ کے عذاب کا نقشہ کھینچو، تاکہ ان کے دل اور قلوب نرم ہو جائیں اور وہ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہ چھوڑ دیں. اور یاد رکھو، جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا قبل معصیہ، دیکھو گناہ سے بہت ڈرو، گناہ سے بچو. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. میرے بھائیو آج غور کرو، گناہ کی کوئی حد ہے؟ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، دل کا گناہ، دماغ کا گناہ، اور ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، تنہائی کے گناہ اور مجمع کے گناہ، پھر انفرادی گناہ اور اجتماعی گناہ، بتاؤ آج گناہوں کی کوئی حد ہے؟ یہ سب حالات جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. جس دن ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیا، اسی دن مصیبتوں کے سارے بادل چھٹ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سورا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی ساری منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. فَإِن نَجَا مِن فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَر، اگر کوئی قبر سے عافیت سے پار اتر گیا تو اگلی منزل اس سے اور زیادہ آسان ہو جائے. فَإِن لَمْ يَنْجُ مِن فَمَا بَعْدَهُ أَشَد، اور خدا نخواستہ اگر وہ قبر کے عذاب میں پھنس گیا، قبر سے عافیت سے پار نہیں اتر پایا، تو اس سے اگلی منزلیں اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جائے. پھر کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منه، حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا، قبر سے زیادہ ڈرا دینے والا اور قبر سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ حضور خود ارشاد فرمایا. ایک مقام پر حضور کی سواری، حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک حضور کی سواری بدک گئی، اچھلنے کودنے لگی، حتی کادت تلقی، قریب تھا کہ حضور کو گرا دے. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ پتا چلا یہاں کچھ مشرکین کی قبریں. کیا مطلب؟ ان قبروں میں میت کو عذاب ہو رہا، وہ عذاب اس جانور پر بھی کھل گیا اور اس عذاب کو دیکھ کر وہ جانور قابو سے باہر ہو گیا. اسی وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا لولا اللہ تدافنو لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کر دیتا کہ اللہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. مسلم شریف کی روایت. میرے بھائیو سوچو، مرنا ہے، زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے، موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو کافر ہوتا ہے، دہریہ جو خدا کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک کی زندگی کا ایک ایک دن روز، آپ مانے چاہے نہ مانے، لیکن ہر ایک کی زندگی کا ایک ایک دن روزانہ گھٹ رہا ہے، وہ اپنی قبر سے قریب ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں آج میں 50 سال کا ہو گیا، 50 سال کے آپ نہیں ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی عمر لے کر آئے تھے اس میں 50 سال مائنس ہو چکا ہے، 50 سال آپ اپنی قبر سے قریب ہو چکے ہیں. لہذا آپ کی فکر بڑھنا چاہیے، فکر آخرت ہونا چاہیے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من اقیس الناس من احزم الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، دور اندیش کون ہے، بہت ہی محتاط کون ہے؟ اس کے جواب میں حضور فرما رہے اکثرہم ذکر للموت و اکثرہم استعداد للموت. فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور سب سے زیادہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری میں لگا رہے، بس وہ حقیقت میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، دور اندیش. آج ہمارا حال یہ ہے، قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے. ہمارا ہر قدم تو قبر سے قریب ہو رہا ہے مگر ہم دنیاوی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے, آخرت کی کوئی فکر نہیں. آخرت کے فکر مند کیسے ہوتے تھے معلوم؟ حضرت جرجانی, حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ کھانے کے وقت, جب انہوں نے کھانا کے وقت آیا تو بس تھوڑا سا ستو نکالا اور پانی میں گھولا یوں پی لیا. پوچھا حضرت کیا قصہ؟ کہا بھائی نے میں نے باقاعدہ حساب لگایا کہ کھانے کے لیے بیٹھو اور روٹی کے ٹکڑے کرو اور اس کو چباؤ نکلو, تو اتنی دیر میں میرے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا نقصان ہو رہا تھا, اس لیے میں نے باقاعدہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا. بس جب بہت بھوک لگتی عبادت کرتے کرتے تو ذرا سا یوں ستو گھولا اور یوں پی لیا, پھر عبادت میں لگ گئے. حضرت کتنے دنوں سے آپ کا یہ معمول ہے؟ کہا 40 سال سے یہ معمول. آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی جیسے میں مرنا ہی نہیں, ہم کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے. میرے بھائیو فکر آخرت پیدا کرو, قبر کو سوچو, قبر کے حساب کو سوچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو متوجہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تھے, قبر کے تیار ہونے میں کچھ وقت باقی تھا, اس تھوڑے سے وقت کو بھی غنیمت سمجھ کے حضور نے نصیحت فرمانی شروع فرمائی. کہا بھائیو قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قبر روزانہ نہایت واضح اور صاف انداز میں یہ اعلان نہ کرتی ہو, یا ابن آدم نسیتنی, ارے آدم کا بیٹا تو مجھے بھول گیا, الم تعلم انی بیت الوحشہ, کیا تو نہیں جانتا میں گھبراہٹ کا گھر ہوں, الم تعلم انی بیت الدود, کیا تو نہیں جانتا میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں, کیا تو نہیں جانتا میں اجنبیت کا گھر ہوں. پھر حضور نے فرمایا القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النیران, کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے ایک. عام طور سے اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ظاہر نہیں فرماتے, لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں تاکہ خواب غفلت میں سویا ہوا انسان جاگ جائے اور اسے معلوم ہو جائے کہ قبر کیا چیز ہے. خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک نوجوان آیا روتا ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوا. خلیفہ نے پوچھا کیا قصہ پیش آیا؟ کہا میں اپنی زندگی میں کفن چرایا کرتا تھا, مگر کچھ قبریں میں نے جب کھولی اور قبروں کے اندر کا وہ بھیانک منظر میں نے دیکھا تو میں تو کانپ گیا, لرز گیا, اور میں نے اب سچی توبہ کر لی کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں. خلیفہ نے کہا کچھ قبروں کا حال تو بتا, تو نے جو قبروں کا بھیانک منظر دیکھا اور جن منظروں نے تجھے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا, کیا دیکھا تو نے؟ کہا میں نے جیسی ایک میت کا کفن کھینچا تو کیا دیکھتا ہوں اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا اور وہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہے. مارے ڈر کے میں بھاگنے لگا, غیب سے آواز آئی کہ تو بھاگ رہا ہے, پوچھتا نہیں کہ یہ میت کس گناہ کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہے. میں نے کہا میری ہمت نہیں پوچھنے کی. پھر خود ہی غیب سے آواز آئی کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں نماز کو حقیر و معمولی سمجھا کرتا تھا. آج خالی اسی ایک چیز کو دیکھ لو, نماز کے ساتھ امت کا کیسا سوتیلا پن. ہر چیز کے لیے آفس میں جانے کے لیے ٹائم ہے, سفر کے لیے ٹائم ہے, بیوی کے لیے ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے. جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اور عبادت ہی کے لیے پیدا کیا اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اگر کسی طرح مسجد میں آ گئے تو ایسی کٹاکٹ نماز پڑھیں گے کہ وہ نماز اٹھا کر منہ پہ پھینک دی جائے, مار دی جائے. میرے بھائی نماز کی عظمت پیدا کرو, عبادت ہی کے لیے پیدا کی, اس کے ساتھ ہمارا یہ سن. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چور اور بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کر لے. صحابہ نے پوچھا کوئی نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ فرمایا اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے, یہ نماز میں چوری کرنا. پھر خلیفہ نے کہا اچھا اور آگے. کہا میں نے ایک دوسری قبر جو کھولی اور اس کا کفن کھینچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ خنزیر ہو گیا, سور ہو گیا. مارے ڈر کے میں بھاگنے لگا. پھر آواز آئی کہ تو بھاگتا ہے, پوچھ نہیں رہا کہ یہ میت آخر کس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہے. میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں. کہا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا تھا, اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا یہ اس کو حلال قرار دیتا تھا. آج میرے بھائیوں دنیا میں باقاعدہ نشہ پھیلایا جا رہا ہے, لوگوں کی راتیں شراب پینے میں اور مستیوں میں گزر رہی ہیں. شراب ایسا منحوس گناہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. دیکھو شراب تو بالکل نہ پینا, شراب ہر برائی کا ذریعہ ہے, ہر برائی کی کیلی اور کنجی. ایک روایت میں من وضع الخمر على كفه لم تقبل له دعوة, جس نے شراب کو صرف ہتھیلی پر رکھ لیا, ابھی پیا نہیں تھا صرف ہتھیلی پر رکھا, کہا وہ دعا کے قبول ہونے کی نعمت چھین لی. ایک روایت میں من مات مدمن الخمر سقاه اللہ من نہر الغوطہ, جو شراب کا عادی تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا, کل قیامت کے دن سخت پیاس کی حالت میں جب وہ پانی مانگے گا تو اس کو نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے. صحابہ نے پوچھا نہر غوطہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ارشاد ہوا زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ کی ایک نہر جاری کی جائے گی, اس کا نام ہے نہر غوطہ. یہ شرابی یہ پانی مانگے گا تو اس کے جواب میں یہی پانی اس کو پلایا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کون کون سا گناہ بتائے؟ پھر خلیفہ نے پوچھا اور, کہا میں نے ایک تیسری قبر کھولی تو کیا دیکھتا ہوں؟ میت آگ کی کیلوں سے اس کو باندھ دیا گیا, آگ کی میخوں سے وہ بدا ہوا ہے اور اس کی زبان پیچھے کی طرف نکل پڑی ہے. مارے ڈر کے میں بھاگنے لگا, خوف طاری تھا, آواز آئی کہ تو بھاگتا ہے اور پوچھتا نہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہے. میں نے کہا میرے اندر ہمت نہیں ہے. بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کا مال ناحق دبا لیا کرتا تھا اور لوگوں کا مال نہیں ادا کرتا تھا, یہ اس گناہ کی سزا میں مبتلا. آج کتنے لوگ لوگوں کا مال ہڑپ کیے بیٹھے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, حاجی صاحب بھی ہیں, نمازی صاحب ہیں, اور لو صاحب لوگوں کا مال ہڑپ کیے بیٹھے. حدیث پاک میں آتا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, قیامت کے دن شہید کے سب گناہ تو معاف ہو جائیں گے مگر قرضہ جو لے کر گیا وہ معاف نہیں ہوگا, اس کا حساب دینا پڑے. پھر پوچھا خلیفہ نے اور آگے کہا میں نے قبر کھولا اور جیسے ہی اس کا کفن کھینچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میت آگ میں جل رہا ہے اور فرشتے خوب پٹائی کر رہے ہیں, وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے چلا رہا ہے. مارے ڈر کے میں بھاگنے لگا تو آواز آئی کہ تو بھاگ تو رہا ہے پر پوچھتا نہیں کہ یہ میت کس گناہ کی وجہ سے میں مبتلا ہے اس عذاب کے اندر. میں نے کہا میری ہمت نہیں ہے. کیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھائے؟ آج جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ چوبیس گھنٹہ ایسا گزارنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ پورے 24 گھنٹے گزار دیں اور اس میں ایک جھوٹ نہ ہو. ہاں کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے نیک بندے, ورنہ عام طور سے جھوٹ تو عام ہوتا جا رہا. حدیث میں آتا الکذب ینقص الرزق, جھوٹ تو روزی کو گھٹا دیتا ہے, یعنی روزی کی برکت چھن جاتی. ایک حدیث میں ہے اذا کذب العبد تباعد عنه الملک ملک من نتنی ما جاوے, جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی گندی بدبو آتی ہے کہ خاص رحمت کا جو فرشتہ ہے وہ ایک میل دور بھاگ جاتا. مسلمان اور جھوٹ بول, مگر آج تو جھوٹ بولنا فیشن ہوتا جا رہا ہے, اس کو ترقی سمجھاؤ, پھر جھوٹ کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آدمی سمجھے جھوٹ بول ہی نہیں رہا حالانکہ وہ جھوٹ بولتا. خدا کا ڈر نکل گیا, خوف نکل گیا, یہ سوچتے نہیں کہ ہم زبان سے جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے, کل قیامت کے دن حساب دینا. تو میرے بھائی آج دنیا میں جو حالات ہیں یہ اصل میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اور قبر کا عذاب عام طور سے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے, کبھی کبھی ظاہر فرماتے. ایک جوان بچی کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جنازہ پڑھ کر جب لوگوں نے اس کو قبر میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کو ڈالنے سے پہلے دیکھا اس کی قبر میں ایک بہت بڑا اژدہا اور بہت بڑا سانپ موجود ہے. اب پریشان کیا کرے, اس کو قبر میں ڈالیں یا نہیں ڈالیں؟ مشورہ ہوا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, تو مشورے میں یہ قرار پایا کہ بھائی اپنی بچی کو یا اپنی بہن کو اپنی ہاتھوں کیسے سانپ کے منہ میں دے دیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا چلو تھوڑی محنت اور کریں گے، ایک دوسری قبر کھودیں گے. جب دوسری قبر کھود کر تیار ہوئی، اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو دیکھا سانپ اس میں بھی آ گیا. اب کیا کریں؟ کہا چلو بھائی تھوڑی اور محنت کر لو، تیسری قبر کھود لو. بڑی محنتوں کے بعد صاحب جب تیسری قبر کھود کر تیار ہوئی اور اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پہلی دونوں قبروں سے زیادہ سانپ اس میں آ گئے. اب لوگوں کو یقین ہو گیا تو یہ تو آسمانی سلطانی عذاب ہے، اس سے ہم بچا نہیں سکتے. بھائی ڈالو، یہ جانے اس کا عمل جانے، کہاں تک ہم قبریں کھودتے پھر. ڈال دی. مگر یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر دہشت طاری تھی، اس لیے دور سے مٹی پھینک پھینک کے لوگ اپنے گھروں کو واپس پہنچے. جب محلے میں پہنچے تو اس جوان بچی کی ماں زندہ تھی، اس سے پوری کہانی بتائی اور تفصیل معلوم کرنی چاہیے کہ آخر تمہاری بیٹی کیا پاپ کرتی تھی، کیا گناہ کرتی تھی، کھلا ہوا قبر کا عذاب ہمیں نظر آیا. توجہ سے سنو میرے بھائیو، آج وہ گناہ اکثر گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اس کی ماں نے بتایا میری بیٹی نماز تو پڑھتی تھی، روزے تو رکھتی تھی، پر ایک بات اس کی زندگی میں یہ تھی کہ وہ ماڈرن اور فیشنیبل زندگی بہت پسند کرتی تھی. ہم اسے بہت سمجھاتے تھے، منع کرتے تھے، پر مان کر نہیں دیتی تھی. آج غور کر لو، یہ ماڈرن اور فیشن کے عذاب سے کون سا گھر بچا؟ الا ماشاءاللہ کچھ اولیاء اللہ دنیا میں بچے ہوں گے بس، جن کے گھروں میں یہ لعنت نہیں پہنچی. ورنہ عورتوں کے اندر بھی فیشن، اور مرد فیشن کا مطلب شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے قصدن وہی کام کیا جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا المرأۃ عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت تو اصل میں چھپی رہنے کی جید ہے. اگر تمہیں عورت کی حقیقت سمجھنا ہے، لفظ عورت کی میننگ پر غور کر لو، عورت کے معنی ہی چھپی رہنے کی چیز. جو عورت جتنا چھپ کر رہے اتنا ہی حقیقت میں وہ عورت. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ عورت اللہ تعالی سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر کی کوٹھری میں چھپی رہتی ہے، وہ اللہ سے سب سے قریب. یہاں تک ایک روایت میں ہے لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مسترا، کہ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کا حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ مستر و مجبور ہو جائے. اب نہیں نکلے گی تو ہلاک ہو جائے گی، اب نکل سکتی ہے وہ بھی پردے کے ساتھ اور بقدر ضرورت. شریعت عورت سے کیا چاہتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جس شریعت نے عورت کا فرض نماز کے لیے مسجد جیسے نورانی اور روحانی ماحول میں آنا پسند نہیں کیا، تو عورت شاپنگ سینٹر میں جائے، گارڈن میں جائے، شادی ہال میں جائے، اور وہ بھی میک اپ کر کے جائے. آج شادی ہال میں اگر عورت گئی تو ایسے جاتی ہے جیسے اسی کی شادی، الا ماشاءاللہ. یاد رکھو، عورت کا سارا بننا سنورنا، سارا میک اپ صرف شوہر کے بیڈ روم تک ہونا چاہیے بس. باقی اس کے علاوہ اگر وہ خوشبو بھی لگا کے گھر سے باہر نکلی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایما امراۃ استعترت ثم خرجت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فهي زانیہ وکل عین انسان. کا جو عورت گھر سے باہر نکلے، خوشبو لگا کے نکلے تاکہ اس کی خوشبو غیر مردوں کی ناک میں جائے، حضور فرماتے ہیں ایسی عورت زانیہ ہے، بدکارہ ہے، آوارہ ہے، اور ایسی عورت کو جو آنکھ دیکھے گی وہ بھی زانی. کیا حال ہے آج امت کا؟ ایک غریب عورت بیمار ہے، اپنے پڑوسن کے یہاں صرف 300 روپے قرضہ مانگنے کے لیے گئی ہے، میں بیمار ہوں، سسک رہی ہوں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، 300 روپے صرف قرض دے دو، مگر ان کے پاس اس کے لیے پیسے نہیں. اگلے دن شادی میں ان کی بچیوں کو جانا ہے، اپنی 3 بچیوں کو بیوٹی پارلر میں بھیج کر 900 روپے خرچ کیے، اور اس بیچاری مریضہ عورت کے علاج کے لیے 300 روپے اس کے پاس نہیں. پھر کیا ہوا، بیوٹی پارلر میں گئی اور آ کے رات کو سوئی، صبح کو منہ دھل دیا، سارا دھل کے ختم ہو گیا، اور اگلے دن یہ عورت بیچاری سسکتی دنیا سے چلی گئی کہ ہائے میرے پاس علاج کے پیسے. آج امت کا حال ہے. میرے بھائیو آنکھیں کھولو, بہت تباہ ہو چکے, بہت برباد ہو چکے, بہت لٹ چکے, بہت ذلیل ہو چکے, بہت رسوا ہو چکے. کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا, محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑا, ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑا, ہم نے ان کی ہدایتوں کو چھوڑا. اور یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کیا وہ مقام ہے جو ہمارے نبی کی مخالفت کرے گا, وہ اس زمین پر چین سے نہیں رہ سکتا, اس آسمان کے نیچے سکون سے نہیں رہ سکتا, حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں میں بھی چین سکون سے نہیں رہ سکتا جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا. قرآن کھولو, قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگو ڈرو, اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرو, بچو, ورنہ تم کسی فتنے میں اور کسی نہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. میں کون کون سا گناہ بتاؤں میرے بھائی؟ قبر کا عذاب عام طور سے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے, لیکن کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں تاکہ خواب غفلت میں سویا انسان جاگ جائے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سرتاج گزرے ہیں, ان کا ایک مرید تھا, اس کا آخری وقت ہوا, حضرت نے اس کو کلمے کی تلقین فرمائی کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے جواب میں اس نے کہا لا استطیع, میں نہیں پڑھ سکتا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں گناہ ایسی منحوس چیز ہے, بعض مرتبہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے آخر وقت میں آدمی کلمے سے محروم ہو جاتا, اور وقت کا اتنا بڑا ولی اللہ خود کلمے کی تلقین کر رہا ہے مگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکل. فضیل بن عیاض اولیاء کے سرتاج کہے جاتے ہیں, وہ خود کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اپنے مرید کو کر رہے ہیں, اور وہ جواب میں کہتا لا استطیع, میں نہیں پڑھ سکتا. حضرت نے اور زور لگایا, توجہ ڈالی, کہا پڑھ لا الہ الا اللہ. اب وہ کہتا لا استطیع وانا بری امن, میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا اور میں اس کلمے سے بری ہوں, نعوذ باللہ, بیزار ہوں, اور مر گیا, انتقال. اب حضرت تو روتے ہوئے اور مارے صدمے اور غم سے نڈھال اٹھ کے وہاں سے چلے گئے پریشان. تین دن کے بعد خواب میں حضرت نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے, اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے. ارے بھائی کیا پریشانی آئی, کیا گناہ ایسا آ گیا جس کی وجہ سے تجھ پر آخر وقت میں یہ ابتلا اور یہ آزمائش آئی کہ میں تجھے کلمے کی تلقین کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا تھا میں غریب بری ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. کون سا گناہ, کون سے گناہ کی نحوست ظاہر ہوئی؟ کیا قصہ پیش آیا بتا تو صحیح. اس نے کہا حضرت مجھے اصل میں ایک بیماری تھی اور ایک طبیب نے کہہ دیا تھا کہ سال بھر میں شراب کا ایک پیالہ پی لیا کرو تو تمہیں آرام مل جائے گا, تو میں سال بھر میں صرف ایک مرتبہ وہ شراب کا پیالہ پی لیا کرتا تھا, میں نے آپ سے بتایا نہیں تھا, اس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا. آج سوچیے امت کتنے گناہوں میں, کوئی آج رات رات کے کئی کئی گھنٹے گانے سن رہے ہیں, موبائل کی گندگیوں میں مبتلا ہیں, اسی حالت میں سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اللہ کی رحمت آ جائے, پریشانیاں دور ہو جائیں. ایسا کہیں ہوتا ہے میرے بھائی؟ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون کو آپ بدل نہیں سکتے. حضور نے فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. آج امت گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی, صبح بھی گناہ, شام بھی گناہ, دن بھی گناہ, رات بھی گناہ. اس لیے میرے بھائی اگر چین چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, عافیت چاہتے ہو, گناہ چھوڑ دے. جو جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ چھوڑ دے. اچھا گناہ نہیں چھوڑ پاتے, اس کی گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جائے, اس کا بھی نسخہ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. عن ابی بکر صدیق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار. یہ عجیب و غریب دو نسخہ اس حدیث میں حضور نے بیان فرمایا. حضور فرما رہے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو اور کثرت سے استغفار کرو. حضور نے فرمایا فإن ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. حضور فرما رہے ہیں کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو گناہ کروا کروا کے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور لوگوں نے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے اور کثرت سے استغفار کر کر کے مجھ کو یعنی ابلیس کو ہلاک کر دیا. کیا بات نکلی؟ اگر آپ نے گناہوں سے سچی توبہ کر لیا, استغفار کر لیا, اللہ سے معافی مانگ لی, تو ابلیس کی سب محنتوں پر پانی پھر گیا, اس کی کمر ٹوٹ گئی, اس کے حوصلے پست ہو گئے. اس نے آپ کو بہت بہکا کے پھسلا کے گناہ کروایا تھا اور آپ نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور معافی مانگ لی, اللہ نے آپ کے سب گناہوں پر معافی کا کر. پھر آئندہ گناہ نہ ہو یا گناہ کو چھوڑنے کی طاقت اور قوت اور ہمت پیدا ہو جائے, اس کے لیے آپ کثرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے بھائیو, یہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہے, کوئی 70 برس کا پاپی ہو, کافر ہو, اگر وہ ایک مرتبہ سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں پر معافی کا قلم کھینچتا. حدیث میں آتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو کفر کے زمانے کی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. کیسا عظیم الشان کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا حضور کے واسطے سے. میرے بھائیو, اس کلمے کی قدر کرو. قدر کیا ہے؟ دل و جان سے اس کلمے کی کثرت کرو, صبح بھی, شام بھی, دن بھی, رات بھی, اور اس کلمے کے تقاضے پر عمل کرو. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. حضور فرما رہے ہیں کہ جو کلمہ یہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وما اخلاص ہوا یا رسول اللہ, اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے. ہمیں دو کام کرنا ہے, ایک تو زبان سے کثرت سے یہ کلمہ پڑھنا ہے. کتنا؟ کم از کم 100 مرتبہ ہر آدمی پڑھنے کا ارادہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. ہمارے بزرگوں پر بھی اس کلمے کی عظمت کھلی ہے میرے بھائیوں, تو معلوم ہے ایک ایک دن میں بعض اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں ایک ایک دن میں 70,000 تک یہ کلمہ پڑھا. آج ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں مگر یہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے سے بلاؤں کو ہٹاتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے. سب ارادہ کرو کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھیں گے. کیا بولو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جددو ایمانکم, اپنے ایمان کو نیا کرو, تازہ کرو. صحابہ نے پوچھا کیف نجددو ایماننا یا رسول اللہ, اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں, نیا کیسے کریں, کیا کام کریں؟ تو فرمایا کثرت سے یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو نیا. اگر ہم دنیا کی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں کثرت سے یہ کلمہ پڑھو. اس کلمے کی برکت سے گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے, گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا, گناہ چھوڑنے کی ہمت, طاقت و قوت پیدا ہو جائے. اور ایک حدیث میں ہے جو لا الہ الا اللہ والے ہو گئے ان کو موت کے وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, قبر میں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, یہاں تک کہ قبروں سے اٹھتے وقت بھی ان کو گھبراہٹ نہیں. لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ, جو لا الہ الا اللہ والا ہو گیا اس پر کوئی وحشت نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں, نہ زندگی میں, نہ موت کے وقت, نہ قبر میں, اور نہ قبروں سے اٹھتے. سب لوگ ارادہ کرتے ہو پڑھو گے کثرت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور دوسرا عمل کیا بتائے؟ استغفار, بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اس کے لیے ایک چھوٹا سا استغفار میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں, زبان پہ چڑھا لو. سب لوگ پڑھو اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. یہ زبردست چیز ہے, بہت چھوٹی سی دعا بھی ہے, استغفار بھی ہے. اور جب پڑھو تو اس تصور و خیال سے پڑھو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, غفلت سے نہ پڑھو, اس دھیان سے پڑھو کہ ہم اللہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما دیجئے اور سب مسلمانوں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امت پریشان ہے, کیوں پریشان ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تو اپنے بھی گناہوں کی معافی مانگو اور امت کے بھی گناہوں کی معافی. ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تو لکھا ہے اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں. حدیث میں ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. جو مومن مرد و عورتوں کے لیے اللہ سے استغفار کر لیتا ہے تو ہر مومن مرد و عورت کی طرف سے ایک ایک نیکی اس کو مل جائے. اب دنیا میں کتنے کروڑ مومن ہیں؟
لہذا آپ سچے دل سے اس کو پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. ایک اور چھوٹی سی دعا بتا دیتا ہوں, آج کے حالات میں امت پریشان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پیاری دعا یہ ہے, یعنی یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے. وہ کیا ہے؟ سب لوگ کہو اللہم ارحم امت محمد رحمت عامہ. یہ دعا بہت چھوٹی دو جملے کی دعا, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ عام رحمت کا معاملہ فرما دی. اور امت میں دونوں امت کی نیت کر لو. دیکھو قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب حضور کی امت ہیں. ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت. جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت میں داخل ہو گئے, اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی حضوری کی امت ہے پر وہ امت دعوت میں داخل. تو اس دعا کو آپ ضرور مانگیں. کیا دعا مانگنا ہے؟ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ. اے اللہ پوری امت محمدیہ کے ساتھ عام رحمت کا معاملہ فرمائی. میں جس زمانے میں جمعہ میں بیان کرتا تھا, ممبئی میں امامت کرتا تھا, تو میں جمعہ کے خطبے میں یہ دعا بڑے اہتمام سے پڑھا کرتا اور دونوں امت کی نیت کرتا تھا, امت اجابت کی بھی کہ جن کو ابھی تک اسلام کی ہدایت نہیں ہوئی ہے انہیں اسلام کی ہدایت ہو جائے, اور جو اسلام لا چکے ہیں انہیں کامل ہدایت ہو جائے, یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر